الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات وقال الله عز وجل في مقام آخر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جرامي قدس واجب الاحترام جھم کے غیور مظلوم اور مغموم مسلمانوں ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہے دنیا کے کونے کونے میں اس مہینے کے آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کی حیات مبارکہ آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے دنیا میں آنے پر کائنات انسانی میں برپا ہونے والے انقلابات آپ کی مکی اور مدنی زندگی آپ کے اوپر وارد ہونے والے مصائب و آلام پھر آپ کا ہجرت کر کے مدینہ میں آنا بدر احد خندق حنین میں آپ کا اترنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کے انداز رحیمانہ آپ کے گفتگوے اور مقصد دشمنوں کے ساتھ معاہدے دوستوں کے ساتھ محبت تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینے کی عادات غرض کی آپ کی زندگی کی ایک ایک گوشہ کو اس مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بلا شبہ آپ کی ولادت باسعادت اس مہینہ میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان خطیب کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام اور عنوانوں کو چھوڑ کر آپ کی حیات مبارکہ کو اس نیت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھے کہ آپ ہی کی زندگی وہ اسوہ کاملہ ہے, آپ ہی کے مبارک نقش قدم ہمارے لیے وہ راہ عمل کے خطوط ہیں کہ جن پر زندگی گزار کر جس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر ہم دونوں جہان کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے شروع میں عرض کیا کہ بجائے اس کہ آج میں بھی آپ کے سامنے یہ عرض کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے سے قبل عرب کا معاشرہ کس قدر بگڑا ہوا تھا, عرب کے لوگ معاشی اخلاقی اعتبار سے کس قدر ذلت کی اچھا گڑوں میں اتر چکے تھے. آپ کی آمد سے قبل دنیا کے لوگ کس قدر درندوں سے آگے بڑھ کر ظلم, بربریت, تشدد کی داستانیں رقم کر رہے تھے. وہ لوگ انسانیت کو چھوڑ کر درندگی کو اپنا شعار بنا چکے تھے, یہاں تک کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے محبت کے ساتھ شفقت بھرا ہاتھ سر پر رکھنے کی بجائے زندہ درگور کر دیا جاتا, شرابوں کے رسیا کہ صدیوں سے شراب خاندانوں میں رکھنا اور صدیوں سے شراب کا رسیا ہونا فضیلت اور خاندان کی عظمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا. معمولی معمولی باتوں پہ لڑنا اور پھر صدیوں تک ان لڑائیوں کا نہ ختم ہونے والا نامتناہی سلسلہ جاری رہنا, یہ ان قوموں کے لیے فخر کی بات تھی. اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کر کے بھولی اور صلح کی ہوئی لڑائیوں کو دوبارہ آگ دے کر بھڑکا دینا ان کے آئے دن کا شیوا تھا. اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا, خان کے وعدہ لا شریک کا بارگاہ چھوڑ کر ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسموں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا, اپنے عقیدے اور مذہب کا حصہ سمجھ چکے تھے, یہاں تک کہ اللہ کا وہ گھر جسے اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے جس پیغمبر نے ہوش سنبھالتے مشرکوں کے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک ایک قوم کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا, اس گھر کے بانی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ کے اندر 360 بت سجائے گئے تھے، رب کا گھر بھی بتوں سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ نے 40 سال مکہ میں گزارے۔ میں آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے جمعوں میں یہیں سے آغاز کروں گا، اور چاہتا یہ کہ آپ کے سامنے وہ حالات جو مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں کو پیش آئے تھے ان کو تفصیل سے بیان کر کے آج اپنی قوم کے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔ میرے بھائیو، سرزمین مکہ میں ظلم و ستم کی جو داستانیں رکھی ہوئی، تشددوں پر پریچت کے جو پہاڑ مسلمانوں پہ گرائے گئے، اگر ہم بنظر امیر اس کا مطالعہ کریں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ مکہ کے مظلوموں کا اور کوئی قصور نہیں تھا، اس کے سوا اور ان کی کوئی خطا نہیں تھی۔ مکہ پہ ظلم و ستم کے نشانہ بننے والے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو، خواہ وہ بنو تیم کے ہو یا بنو عدی، خواہ وہ قریش کے قبیلے کے ہو یا خود عبد المطلب کے پوتے آمنہ کے راج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اگر آپ کے اوپر ایسا حیات تنگ کیا گیا تو اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ آپ نے اپنے دامن میں توحید کا پرچم لے رکھا تھا۔ ساری دنیا چاہتی تھی کہ آپ توحید کا پرچم چھوڑ کر کتوں کے سامنے جھک جائیں، لیکن پروردگار عالم کے اس پیارے پیغمبر نے توحید کا پرچم لہرائے رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پرچم کو سر نبو ہونے نہیں دیا بلکہ اس کو لہراتے رہے۔ مصائب آئے، برداشت کر گئے، پریشانی آئی، چیر کے تب سے ناروں پہ لیٹنا پڑا، لیٹ کے تب سے راہ پہ چڑھنا پڑا، چڑھ گئے تیل سے کھولتے کراؤں میں کودنا پڑا، یہ جماعت کود گئی لیکن دین کا دامن چھوڑا۔ میرے بھائی، اگر ہم مکی زندگی کا مطالعہ کریں اور آج چھم کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان دونوں میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ مکہ کا دور اور جھنگ کا دور آپس میں بڑی مماثلت رکھتا ہے۔ مکہ میں ہونے والے مظالم اور سرزمین جھنگ میں ہونے والے مظالم ایک دوسرے سے جدا جدا تصویریں نہیں، ایک تصویر کے آئینہ دار ہیں۔ اور مکہ کی سرزمین پر بیان کیا جانے والا موقف جھنگ کی سرزمین پر بیان کیے جانے والے موقف سے جدا
نہیں۔
40 سال مکہ میں گزارنے والے پیغمبر نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ جس کا سر پتھر کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر درخت کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر کسی جانور کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا پیروکار مت سمجھے، اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی بات جنگ کی سرزمین پہ کہی گئی کہ جس کا سر پیاسے کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر گھوڑے کے سامنے جھکتا ہے، جس کا سر پتھر کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے آپ کو حبیب کبریا کا پیروکار مت سمجھے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
نعرہ تکبیر،
قرآن نے ان سے کہا تم مشرک ہو اگر کل پتھر کے سامنے سر جھکانے والے کو مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، کفار کے نام سے یاد کیا گیا، تو آج چھوڑے کے پجاری کو، آج تاجے کے پجاری کو کافر کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا، کل بھی مشرک کافر کہنے پر عزیزت دی گئی، آج بھی مشرک کافر کہنے پہ عزیزت دی جائے گی، کل بھی مکہ کی سرزمین پہ صبر کیا گیا تھا، آج بھی جنگ کی سرزمین پہ صبر کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لعنت یہ کافر کے نعرے کہاں سے آئے؟ میں کہتا ہوں ظلم و ستم جہاں سے آئے گا کافر اور لعنت کے نعرے بھی وہیں سے آئے گا۔ اگر ظلم و ستم کی داستانیں مکہ کے مشرکوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں تو رب کے ساتھ شریک کرنے والے کو مشرک کہنا، رب کے ساتھ مشکل کشا کسی اور کو کہنے والے کو کافر کہنے کے وقت بھی ہمیں مکہ کے محمد رسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اگر مکہ کی سرزمین پر، اگر جنگ کی سرزمین پر علماء کا قتل، نوجوانوں کا قتل، پولیس کا تشدد آج ہمیں نظر آتا ہے تو مکہ کی سرزمین پر مکہ کے سرداروں کا ظلم، بلال کے تپتے انگاروں پہ لیٹنا، خبیب کے سوری پہ چلنے کو دیکھنا اور دیو کے کھولتے گراؤں میں کودنے کا ظلم بھی ہمیں مکہ کے سرداروں سے نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 7 سال گزر چکے تھے، ظلم تھا، جبر تھا، تشدد بربریت تھی، میں بیت اللہ میں جا کر اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے ساتھ دیگ لگائے بیٹھے۔ میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول کس قدر پریشانی ہے، کس قدر مصائب ہے، کس قدر غم، کس قدر دکھ ہے، کون سا وہ ظلم ہے جو ہم پہ ڈھایا نہیں جا رہا، آپ وہاں کیوں نہیں چلتے کہ مکہ کے مشرک لڑک ہو جائیں، آپ کو ایک قدم کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ہم ان کو صفائی اختی سے مٹا کے رکھتے اور خان کے کائنات ان پر کوئی عذاب نازل کرتے، حضور کے تیرے انور پہ غصہ کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس رب نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے سروں پر تو آئے چل گئے تھے، پہلی امتوں کے لوگوں پر تو وہ عزت آئی تھی کہ لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا تھا، ان کی ہڈیوں کو ریزا ریزا کیا گیا تھا، پہلی امتوں پہ یہ مظالم آئے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں چیر پھونک دیے گئے۔ میرے ماننے والوں کے تمام مصیبتیں تم پہ آئے گی، میں رب کا آخری رسول ہوں، حق کا پیغام لے کے آیا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ اس پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں مجھے یاد کر رہا ہے کہ غالباً یہی مفہوم ملتان جیل سے رہائی کے بعد اور شام کو میاں والی جیل میں جانے کی گرفتاری سے پہلے ایک تقریر اسی جگہ پر اسی محرام میں مولانا حق نواز شہید نے کی تھی اور یہی الفاظ کہے تھے جو آج میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن جیسے یہ حدیث میرے سامنے آئی تو مجھے یاد آیا کہ مولانا حق نواز شہید نے بھی کہا تھا، لوگوں ابھی سے گھبرا رہے ہو، جنگ والو تم ابھی سے پریشان ہو رہے ہو، ایک بات ذہن میں رکھو، پہلے ٹٹولو، اپنے ذہن کو بڑھاؤ، اپنی عقلوں سے اس سے کام لو کہ آج جس موقع پہ ہم قائم ہیں یہ موقع اچھے یا باطل ہے، اگر موقع اچھے خدا کی قسم ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا شیشت کے دکھ کے نعرے
لگائے
بھائیوں، شیعت پر اس قدر ضربے لگ چکی ہیں کہ وہ زخمی سانپ کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، زخمی سانپ کی طرح سسک رہی ہے، زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہی ہے، اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح صحت یاب ہو جائے، اس کی کوشش ہے کہ اس کے زخم منتقل ہو جائیں، اور وہ سمجھتی ہے شہر تشدد کی راہ سے، شہر قتل و غارت کے طریقے سے، شہر بدمنی کی بلا پیدا کرنے سے، شہر بمبوں کے دھماکے کر لینے سے ہمیں کام پر کہنا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم رہیں یا چلے جائیں اب قیامت کی صبح تک شیعوں کا پر کہا جاتا ہے، اس بات میں خوشی ہے کہ اتنی شہادتوں کے بعد، کرفیو کے بعد دکانوں کی بند کر کے ہڑتال کرنے کی صورت کے بعد، جنگ کے لوگ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد، آج کوئی ایک آدمی پیش نہیں کر سکتے جو یہ کہے کہ کل تو میں شجاع کو کافر سمجھتا تھا آج مسلمان سمجھتا تھا، کوئی ہے؟ کوئی ایک نظر آتا ہے؟ کوئی ایک نظر نہیں آتا، اور ایک طرف مجھے حیرت کہ بڑے بڑے سرم خان لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مارے ہم کھائے، مصیبتیں ہم جی رہے ہیں، تشدد کا نشانہ ہم بن رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو علماء کے قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہم مر جائیں گے، آپ اپنا نعرہ چھوڑ دیں، تم چاہے آج مرو چاہے کل مرو، تم الٹے لڑک جاؤ، تمہاری جان بچے یا نہ بچے، سوائے چاپا شیشا کے قبر کا نعرہ نہیں
چھوڑ،
ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے آپ علماء کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بزدلوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم مشن پر سودا کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم بکاؤ مال کی کوئی عزت نہیں کرتے، جس شخص کو اپنی جان اپنی عزت پیغمبر کے صحابہ کی عزت سے زیادہ پیاری ہے اس کی عزت ہمارے دل میں نہیں ہے، میرے بھائیوں ہمارے ساتھ وہ چلے جو سر اٹھا کے دیں، ہمارے ساتھ بزدلوں کا کوئی کام نہیں ہے، تم ایک بات کرتے ہو پنج علماء شہید ہو گئے، اتنے نوجوان شہید ہو گئے، خدا کی قسم یہ مشن حق ہے، لوگوں جس مشن پہ سمجھا کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس مشن پہ بیاس انگاروں پہ چل گیا، جس مشن پہ خباب کے والد خبیب بن عرب کو جب تہرار پہ جلایا گیا، خبیب کو مکہ میں سولی پہ لٹکا دیا گیا، اگر وہ مشن آج ہم سے جان مانگتا ہے جان دی جائے گی، لیکن مشن نہیں، مشن چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جان ہی دیتے جائیں، آؤ ہمیں مارو آؤ ہمیں مارو، یہ مطلب نہیں، اسلام کے دشمنوں تم اسلام کی تاریخ پڑھو کہ جان دینے کا وقت بھی متعین ہوتا ہے، مکہ والوں نے 13 سال کا سفر کیا، اس کے بعد نہیں کیا، 13 سال مکہ والوں کا سفر، پھر تلوار، پھر بدر، پھر اوت، پھر خندق، پھر ہنین، پھر تبو، اور ہم کہتے رہے نہیں 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 وہ کہتے رہے دہشت گرد ہم نے کہا امن پسند وہ کہتے رہے دہشت گرد کی کاروائیاں کرنے والے ہم نے کہا الزام ہے اقلابی تقریب کاری کا نعرہ لگا کر ہمیں بدنام مت کراؤ کہ ہمیں سوچنا ہی پڑ جائے ہمیں سوچنا ہی پڑ جائے کہ یار بدنام تو ہو ہی چکے ذرا دو چار قدم ہی اٹھا لیں شیعہ اتنا ظلم مت کرو کہ پیمانے صبر نبریز ہو اور تم پاکستان کی دھرتی پہ چل پھر بھی نہ سکتے لوگ بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ تقریروں میں جوش میں آ کر کہتے ہیں ہم ایک کے بدلے میں دس دیں گے میں نے کہا خدا کی قسم ہم ایک کے بدلے میں سو بھی لے سکتے ہیں ہم ایک کے بدلے میں سو لے سکتے ہیں ہم پاکستان کی زمین شیعت پہ تنگ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہماری نظریں قانون کی طرف ہیں ابھی تک ہماری نظر حکمرانوں کی طرف ہے حکمرانوں ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو حکمرانوں ہمارے صبر کو ہماری بردباری کو ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری مت سمجھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم مظلوم کا ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائے میرے بھائیوں آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سپاہ صحابہ میاں اقبال حسین کی شہادت کے وقت یہ اعلان کیا تھا ان کے جنازے کے موقع پر کہ ہم پاکستان کے تمام اہل سنت کے زعما کو اہل سنت کے مشائخ کو اہل سنت کے تمام مقاصد فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر انہیں اپنا موقف اپنا پروگرام اپنا مشن ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر اپنے مسائل اپنی پریشانیوں سے انہیں آگاہ کریں گے چنانچہ اس قومی سنی کنونشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا اس کے بعد اس کنونشن سے صرف دو روز قبل یہ جو حادثے پیش آئے ان حادثوں میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کنونشن سکوتات ہوگا یہ علماء اہل سنت کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کا موقع نہ آنے پائے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سنی قوم ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے سے قبل ایک طرف ایک مرتبہ پھر صدمے میں نہال ہو کر اپنے پروگرام کو سپوتاز کر ڈالے لیکن میرے بھائی نہیں ہو سکا شہید ہونے والے زخمی ہونے والے اسپتال میں چلے گئے جلسہ پھر بھی جاری رہا چھوڑ دی جاتا دو چار چوہے دیکھ کر مجمع بھاگ جاتا کہیں سانپ چھوڑ دیے گئے سانپ کو دیکھ کر گراؤنڈ خالی جلسہ گاہ خالی ہو گئی کہیں ہماری بیرن کی گئی جلسہ ختم ہو گیا لیکن یہاں چار لاشیں اٹھ کے 36 زخمی اٹھائے انہیں ایمبولینس میں بٹھا کر ہسپتال پہنچایا لیکن جلسہ باقاعدہ جاری رہا جلسہ باقاعدہ جاری رہا کیوں جاری رہا ہم سمجھتے تھے کہ دشمن نہیں چاہتا کہ سنی قوم ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے جو ایک موقع طے کر چکی ہے اس موقع پہ جمع ہو جائے چنانچہ اس کے باوجود ہم نے ہفتے کے روز ہم نے اتوار کے روز چھن کے پانچ علماء کرام کے جنازے اٹھائے جنازے پڑے گئے اس کے فوراً بعد وہ پروگرام جس میں ملک بھر کے علماء نے آنا تھا وہ آئے فیصلہ جامعہ قاسمیہ میں پہلی مرتبہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء کرام سینکڑوں ستارات میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوئی. سومی سنی قومی کنونشن اور اس اجتماع میں ہم نے اپنے مصائب کو بیان کیا. میں نے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی علماء کرام سے کہا, ہم نے کہا علماء کرام جو سبق آپ نے ہمیں دس گاہوں میں پڑھایا تھا, جو بات آپ نے ہمیں دارالحدیث میں پڑھائی تھی, جو بات آپ نے ہمیں فتووں کی صورت میں بتلائی تھی, ہمارا قصور یہ ہوا کہ ہم نے آپ کے فتووں کو آپ کے پڑھائے ہوئے اسباق کو چوکوں چراؤں میں بیان کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے شیعہ کو صرف علمی حلقے کا فرض سمجھتے تھے, اب شیعہ کے کفر پر عوام فتوا صادر کر چکی ہے, ان کے کفر کے نعرے گلی گلی کوچوں کوچوں میں لگ رہے ہیں. آپ ہمیں بتلاؤ اگر یہ ہمارا کام غلط ہے, ہمیں سمجھاؤ, ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میرے بھائیوں, تمام علماء کرام نے کہا آپ نے جو کام کیا ہے یہ کام جرت دلیری اور بہادری کا کام تھا. ٹھیک ہے ہم سے نہیں ہو سکا, آپ نے کیا ہے تو آپ نے جہاد اکبر میں حصہ لیا ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے, یہ اہم دین ہے, ہم آپ کے ساتھ اس میں برابر کے شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے مظالم, جنگ کے حالات, یہاں کے مقدمات, یہاں کے وڈیروں جاگیرداروں کی زیادتی, موجودہ حکمرانوں کی سپاہ صحابہ پر دن بدن آئے روز طرح طرح کی مظالم اور طرح طرح کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا. تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ تمام علماء کرام نے مل کر جس میں 25 سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے عہدیدار شامل تھے. کتنی جماعتیں شامل ہوئی؟ 9 جماعتوں کا اتحاد تو آپ نے دیکھا, 6 جماعتوں کا اتحاد دیکھا, لیکن سپاہ صحابہ نے 25 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرا دیا. جو کام پہلے صرف ایک جماعت سپاہ صحابہ کرتی تھی, حق نواز شہید کے خون اور علماء کرام کی خون کی برکت سے آج اسی کام کو کرنے کے لیے 25 جماعتیں میدان عمل میں اتر گئی. چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو آل پاکستان سنی مجلس عمل کا نام دیا گیا, اور اس مجلس نے یہ اعلان کیا کہ آج 13 ستمبر کو پورے ملک میں یوم احتجاج منایا جائے. چنانچہ سنی مجلس عمل کی اپیل پر آج یوم احتجاج منایا جا رہا, اور اس موقع پر تمام شہروں میں, میں نے کراچی سے معلوم کیا, کراچی سے لے کر حیدرآباد, سکھر, ملتان اور رحیم یا خان, اس کے ساتھ آگے چلتے آئیے سائیوال, چیتے وطنی, اکاڑا, لاہور, پشاور, آج ملک کے تمام شہروں میں سپاہ صحابہ یوم احتجاج کے موقع پر زبردست احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. چنانچہ جنگ کے ساتھیوں سے مشورہ ہوا کہ حالات کچھ بھی ہوں, جنگ سپاہ صحابہ کا مرکز ہے, یہاں بھی ہمیں احتجاجی جلوس اور احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جنگ کے لوگ بڑے مخلص لوگ ہیں, ایسا ہوتا ہے کبھی ان جذبات اور ایمانی حرارت سے گرم ہونے والے قلوب کو بعض شر پسند, بعض منافق طبقہ کے لوگ, بعض سپاہ صحابہ کے نا خیر چاہنے والے لوگ گھس کر ہمارے مزاروں کو, ہمارے جلوس کو سپوتاز کر دیتے ہیں. کوئی دکانوں پہ پتھر پھینکتا ہے, کوئی کسی طرح اور کوئی گڑبڑ کر کے جلاؤ گھیراؤ کی کاروائی کر کے پورے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آپ جلوس کے اوپر نظر ثانی کریں, میں نے ذمہ لیا کہ آج کے دن اس کی قیادت میں کروں گا, اور اگر کسی منافق نے کسی شر پسند نے ہمارے جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کا گریبان میں خود پکڑوں گا.
آپ اس سے میرا تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے
میرے بھائیو؟ اس سلسلے میں جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آپ حضرات احرار پارک میں تشریف لے آئیں گے. احرار پارک بہت جلوس کا آغاز ہوگا. میرے سمیت بھائی یوسف مجاہد دیگر حضرات جلوس کے آگے آگے ہوں گے, اور اس کے بعد جن لوگوں نے سپاہ صحابہ کی رکنیت فوراً قبول کر کے جنگ کی سرزمین پر حلف اٹھا لیا ہے, حلف اٹھانے والے ہاتھ کھڑا کر, جنہوں نے حلف اٹھایا ہے, جنہوں نے حلف اٹھایا, یہ حلف اٹھانے والے لوگ یہ دائیں بائیں ہوں گے, حلف اٹھانے والے یہ دائیں بائیں ہوں گے. میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں, اگر میرا بھائی بھی ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کسی دکان پہ مارنے کی کوشش کر رہا ہو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کا گریبان پکڑ کے لاؤ. کوئی شخص آپ کو تقریب جاری کرتا, کوئی شخص آپ کو پتھر اٹھاتا, کوئی شخص آپ کو گڑبڑ کرتا نظر آئے, آپ کا فرض ہے آپ اس کا گریبان وہیں سے پکڑیں گے. آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ میں لفظی نہیں کہہ رہا, آپ کو خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں, آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو گریبان سے لگائیں گے. پکڑنا تو گریبان سے پکڑنا ہے, کندھے سے نہیں پکڑنا, بازو سے نہیں پکڑنا, گریبان سے پکڑنا ہے, اور انگوٹھا اس کی شانس پہ دبانا ہے. گریبان سے پکڑ کر انگوٹھا شانس پہ دبانا ہے, اور اسی صورت میں اس کو میرے پاس لائیں تاکہ میں دیکھ سکوں یہ کون بدماش ہے, یہ کون دشمن چہتن تھے جو ہمارے جلوس کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے. جنگ میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا, ایسے لوگ آ جاتے ہیں, کودتے ہیں, پھدکتے ہیں, نعرے لگاتے آگے بڑھتے ہیں, اور پھر ضیاءالرحمن فاروقی پہ پتھر مارتے ہیں. مارے تھے نہیں مارے تھے, گولی چلی تھی نہیں چلی تھی, یہ کون تھے؟ یہ وہ منافق تھے, یہ وہ تقریب کار تھے جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے مخلص ہیں. یہ مخلص نہیں, یہ ہمارے لیے ناسور ہیں. یہ مخلص نہیں, یہ ہمارے لیے تباہی کا پیغام لانے والے ہیں. آج جلوس بھی نکلے گا, مظاہرہ بھی ہوگا. میں نے پولیس سے کہا ہے آپ کوئی انتظام نہ کریں, میں نے انتظامیہ سے کہا ہے آپ پولیس کو مت بھیجیں, آج میں جانوں جھنگ کے لوگ جانے. اگر کسی دکان پہ کوئی پتھر پڑ گیا اس پتھر کا معاوضہ میں دوں گا, اور اس جرم کے معاوضے میں جیل میں میں جاؤں گا, لیکن مجھے رب کے بھروسے اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے کہ کوئی تقریب کار چاہے بھی تو تقریب کاری کرے گا, کوئی کر کے دکھائے. آج میں منافقوں کو, تقریب کاروں کو, ان کے ماں کے دودھ کی قسم دے کے کہتا ہوں, اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے ہمارے آج پروگرام میں تقریب جاری کر کے دکھاؤ, دکھاؤ تم تقریب جاری کر کے. تم نے آج تک کچھ اور ہی دیکھا, ہم نے مظاہرے بھی کیے, ہم نے جلوس بھی نکالے ہیں, ہم نے کراچی کے صدر بازار سے 10,000 کا جلوس نکالا, اور جلوس ختم ہوا ہم نے لوگ سبھی کر پہ کہا ہمارا جلوس گزرا ہے, اگر کسی ٹھیلے والے کا کوئی ایک امرود بھی اٹھا ہو ہم سے آ کر لے. میرے بھائیوں, نظم و ضبط, ڈسپلن پیدا کرو, ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پولیس کی, پولیس کو المدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پروگرام اور ہے, ہم اپنی گلیوں کا جو دفاع کرنے والے ہیں وہ اس کا اعلان میں چند روز میں کروں گا. آج میں نے صرف یہ کہنا ہے جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اور اس میں تقریب جاری آپ کرنے دیں گے؟ اگر آپ کا بھائی, میرا بھائی, یہاں تک چاہتا ہوں, اگر میرا باپ بھی آپ کو سفید داڑھی والا, سفید ریش, پتھر اٹھاتا ہوا دکان سے بھاگتا نظر آئے, ادب و احترام کو چھوڑو, اس کا بھی گریبان پکڑوا. پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ میں آپ پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں, ایک اور اعلان سماعت فرمائیں. میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد آمد ہے،
الیکشن کی
آ رہا یا نہیں آ رہا، آپ حضرات کے علاقوں میں ووٹ بنانے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ہمیں شکایات ملی، اور میں مقامی انتظامیہ کو، مقامی ذمہ داروں کو وارننگ دیتا ہوں کہ تمہارے ماسٹر ووٹ درج کرنے والے شیخ اقبال کے کونسلروں کے گھروں میں جا کر رہتے ہیں، شیعوں کے ڈیروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر آج کے بعد کوئی شکایت ہمیں ملی ہم معاف، ہم معاف، جتنے ووٹ لکھنے والے آتے ہیں انہیں چاہیے وہ مسجد میں آئے، آ کر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرائے اور پھر لوگ مسجد میں آ کر اپنے ووٹ لکھائیں۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے اپنے علاقوں کے نئے ووٹ لکھوائیے، جن کی عمر ووٹر کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس وقت تک چین سے مت بیٹھو جب تک ووٹ نہیں لکھاتے۔ اور دوسرا کام یہ ہے ووٹر لسٹ کو بار بار پڑھو تاکہ کسی نے چار سالی سے کام لے کر کوئی جعلی ووٹ نہ درج کرا دیا۔ یہ افواہیں، یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ جعلی ووٹ دیہاتوں سے اٹھا کر، گاؤں سے لا کر جعلی ووٹ لا رہے ہیں۔ ویسے میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر کوئی جعلی ووٹ بھی لائے گا تو الیکشن کے دن وہ ہم سے بچ نہیں سکے گا۔ آئے کوئی دیہات کا، کوئی گاؤں کا، کوئی کسی شہر کا، جعلی ووٹ بھگتا کے تو دیکھیں۔ اگر جعلی ووٹ بھگتانے کی جھنڈ میں کسی کو ضرورت ہوتی تو حکومت قومی اسمبلی کا اعلان کر دیتی اور جعلی ووٹ بھگتا۔ حکومت کو بھی یقین ہے کہ فوج تو ہے، پولیس تو ہے، انتظامیہ تو ہے، لیکن جعلی ووٹ، جعلی ووٹ نہیں ہے۔ تم جعلی ووٹ ڈالو، آؤ مقابلے میں، لاؤ بی بی آفتا کو، لاؤ کسی اور کو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں نواز شریف تم اپنی اس وزارت سے استعفی دے کر جنگ میں آ کر الیکشن لڑو، پرامن الیکشن، منصفانہ الیکشن لڑ کے اگر تم کامیاب ہو جاؤ ہم سپاہی ثابت ہو جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں تم جنگ میں آ کر جیت جاؤ ہم جماعت توڑ دیں۔ تم نے کسی اور کو سمجھا ہوگا، یہ جعلی ووٹ کہیں اور ہی چلتے ہوں گے، یہاں جال سازی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ توڑنا بھی جانتے ہیں، ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے، ہمیں وفا کرنا بھی آتا ہے، ہمیں جفا کرنا بھی آتا ہے، ہمیں کرم کرنا بھی آتا ہے، ہمیں ظلم کرنا بھی آتا ہے۔ نہ چھیڑو ہمیں، مت چھیڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں چھیڑنے کے بعد پھر تم جائے پناہ تلاش کرو، تمہیں جائے پناہ بھی مل نہ سکے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، الیکشن کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے، جلوس کو چار پانچ لائنوں میں جانا چاہیے، اختتام پر بھی آدھا جلوس لائنوں کی صورت میں کھڑا ہو یا بیٹھ جائے، آدھے حصے کو روک کر آدھا حصہ اسٹیج کے قریب ترتیب دیا جائے۔ مجھے امید ہے آپ آج جو جلوس نکالیں گے، پہلی بات جو لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں جلوس میں کیا ہو جائے گا، ہم جلوس میں نہیں جائیں گے، میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ کو اس جلوس میں ایک خراش بھی آ گئی اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، ایک خراش بھی آ گئی۔ اگر آپ اس جلوس کی وجہ سے حوالات یا جیل میں گئے، اس حوالات کے تالے میں توڑ دوں، اس جیل کی سلاخیں میں توڑوں گا، میں دیکھتا ہوں کون بدماش ہمیں احتجاج کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن آج آپ کو نظم و ضبط، ڈسپلن کا وہ مظاہرہ قائم کرنا ہوگا جس کو دیکھ کر ہمارا دشمن سمجھ جائے کہ جنگ کی عوام کو دبانا اب اس کے بس کی بات۔ سفیسی کیجیے معاشر دعوانا
نہ ہند کی فطرت ہے، انہیں ظلم و ستم پر اشک برسانا نہیں آتا، نگاہیں جن کی جم جاتی ہے مستقبل کے چہروں پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی ان کی فطرت میں، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی ان کی فطرت میں، انہیں بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا.
اب بیان فرماتے ہیں جناب مولانا محمد اعظم صاحب.
تکبیر انجمن سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، شہداء سپاہ صحابہ،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. میں خانہ ہے ویران، کوئی شام نہیں ہے. میں خانہ ہے ویران، کوئی جام نہیں ہے. رندوں کی بھری بزم میں ایک نام نہیں ہے. طوفان کی رکتی ہوئی نبضیں ہیں بتاتی، جو پیڑ گرایا ہے کوئی عام نہیں ہے. سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور جنگ کے غیور سنی نوجوانوں، شہید ناموں سے صحابہ، شہید امن و آشتی میاں اقبال حسین کی یاد میں یہ تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا ہے. عصر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے میں نہایت اختصار کے ساتھ بہت سی باتوں کو اشاروں اشاروں میں کہنا چاہتا ہوں. میاں اقبال حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ ہمیں شہادت ملی کیوں. شہادت تو ہماری تمنا، شہادت تو ہمارا مطلوب و مقصود ہے. شہادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ شہادت نعمت ہے اور نعمت ملنے پہ ماتم نہیں ہوتا. اگر شہادت مصیبت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر نہ مانتے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ شہید ہونے والا تو عقبہ کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے اور قاتل دونوں جہانوں کی لانتوں کا طور اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے. قصور کیا تھا میاں اقبال حسین کا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے مولانا حق نواز شہید کے مشن کے مطابق وقت کے ظالموں، جابروں، جاگیرداروں اور صحابہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر حق بات کہنے کا بیڑا اٹھایا. دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ جنگ میں امن و آشتی کے لیے بہت حد تک کامیاب کوششیں کر چکے تھے، لیکن جاگیردار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جنگ میں امن قائم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جس کا بہانہ بنا کر 7 مہینے سے میاں اقبال کو صوبائی اسمبلی کے اس ایوان میں پہنچنے سے روکا گیا تھا. ورنہ وہ آج سے 7 مہینے قبل 10 جنوری کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جا کر جنگ کی عوام کی نمائندگی کرتا اور جنگ کے عوام کے لیے وہ کام کر جاتا جو ایک بڑے عرصے تک یاد رہتے. لیکن جب دیکھا کہ ہم الیکشن کی
اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتے. الیکشن کا مارکا مارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر حالات کو خراب کرنا شروع کر دیا, اور جب دیکھا جب حالات بھی کنٹرول میں آنے لگے ہیں, اب جنگ کی ہوا کو, جنگ کی فضا کو امن میں تبدیل کیا جا رہا ہے, تو پھر امن کے اس عظیم پیغمبر کو راستے سے ہٹا دیا گیا. میرے بھائیوں, آج کے اس عظیم اجتماع سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں اقبال حسین کے یہ دونوں کام ہم جاری رکھیں گے, اور ان کی شہادت کے بعد ان کا جو مشن تھا وہ بالکل اس سے بڑھ کر جاری رہے گا, اور جنگ کے اس شہر میں امن و امان کے مستقل قیام کے لیے الحمدللہ ہم نے کامیاب طریقے سے قدم اٹھا لیے ہیں, اور بہت جلد بہت جلد آپ کے پیغام سنیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے بالائی سطح پر ایک ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی گلیوں میں, جنگ کے وارڈوں میں باضابطہ ڈیفنس کمیٹیاں, دفاعی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں جو اپنے اپنے علاقے کی نگرانی کریں گے, اور تقریب کار عناصر پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک خوشخبری کا پیغام سننے والے ہیں, لیکن میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جب آپ کے پیغام سنیں گے اور کچھ دن گزرنے کے بعد جنگ کے عوام کے دلوں میں تحفظ کا, امن سکون اور چین کا احساس پیدا ہو جائے گا, پھر سپاہ صحابہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کر کے میاں اقبال حسین کے بیٹے کو جنگ میں امن کا ایوارڈ دیں گے. جنگ میں امن کا ایوارڈ میاں اقبال حسین کے صاحبزادے کو انشاءاللہ آج سے کچھ روز بعد جب جنگ کا ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان, ایک ایک گلی کا واسی یہ کہہ اٹھے گا کہ وہ خواہش جو میاں صاحب کی تھی, جس کام کو میاں اقبال حسین نے شروع کیا تھا, آج وہ کام مکمل ہو گیا, آج جنگ کے عوام سکون اور چین کی نیند سو رہے ہیں, تو ہم اس مشن کی تکمیل پر امن کا ایوارڈ ان کے بیٹے کو دیں گے. اور اس کے اوپر ایک نظام کا بہت بڑا پروگرام تشکیل دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے وڈیرے, جنگ کے سرمایہ دار, جنگ کے جاگیردار یہ اس قتل میں برابر کے ملبت ہیں, جیسا کہ مجھ سے پہلے اس کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے. یہ آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی الیکشن سے پہلے کی بات ہے, وہ جنگ کی قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی دونوں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن وائی نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف جا کر کہا کہ ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں دے سکتے. وائی کل بھی ہمارا قاتل تھا اور آج بھی ہمارا قاتل ہے. میرے بھائیوں, یہ قتل حکومت کو ہضم نہیں ہونے دیا جائے گا. مجھ سے میرے ساتھی تمام مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے بعد آپ ہمیں کیا لین دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کل پہلا قدم اٹھاتے ہوئے پورے ملک کے یوم احتجاج منائیں اور پورے بڑے احتجاجی مظاہرے کریں, اور نماز جمعہ کے اجتماعات میں قرارداد مذمت پاس کریں, اور حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ قاتلوں کو اپنی گود سے نکال کر تختِ راہ تک لائے, ورنہ قاتلوں کے ساتھ حکومت کو بھی بوریا بستر گول کر کے تختِ راہ تک آنا پڑے گا. اگر بھٹو نواب آزاد خان کے قتل میں تختِ راہ سے دیکھ سکتا ہے, تو آپ کا شیخ اقبال کے ساتھ بائی اور نواز شریف کی تختِ راہ پہ. اس لیے ہم ذمہ داری سے بات کرتے ہیں, ہواؤں میں پھیر نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک قوت طاقت رکھتے ہیں, اور کسی کا گریوان پہن کے اس کو جھنجھوڑنا بھی جانتے ہیں, اور منہ پہ سب پر وسیب کرنا بھی جانتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر میاں اقبال حسین کو بھی زندہ رہنے کا آسن نہیں ہے, تو پھر تمہیں بھی اپنے ایوانوں میں چین کی نیند سونے کا حق نہیں دیا جا سکتا. میاں اقبال حسین شہید کی تعزیت میں ہونے والے اس عظیم اجتماع کے میں آج گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گواہ ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے مشن کو, جو کہ امن کا مشن تھا, اس شہر میں بہت جلد, اگر میں یہ کہوں کہ ایک مہینہ تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ
ایک مہینے کے اندر اندر میاں صاحب نے جس مشن کا آغاز کیا تھا اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا, اور وہ امن کا مشن ہے. اس سلسلے میں ہم نے ڈیفینس کمیٹیاں, دفاعی کمیٹیاں, اپنے اپنے وارڈ, اپنے اپنے محلہ کی نگرانی کے لیے نوجوانوں کو تیار کر دیا ہے. ہر ہر وارڈ میں ایک ایک وقت پر 30-30 نوجوان اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے وقت دیں گے, 4-4 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ بدماش جو ہماری گلیوں میں آ کر تقریب کاری کرتے. تم تقریب کاری کراؤ اور تم جھنڈ چمن کو توانہ کرنے کی کوشش کرو. اگر ایک ایک کے گلتن کو پکڑ کر عوام کے سامنے سپاہی چاپا نے سزا نہ دی تو ہمیں شاسن کا ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام, ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت فریاد نہیں ہے. تم آؤ جنگ کی طرف, تم جنگ کے امن کو کہو والا کرنے کی ہفتے تابت اب کوشش کرو. اگر تمہارے ہاتھ نہ توڑے تو پھر کہنا. میرے بھائیو, امن کا مشن کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچنے والا ہے, اور اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر ہم نے بات چیت شروع کر رکھی ہے. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, جو نوجوان ہیں, ہماری جو میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ہمارے تربیتی پروگرام ہو رہے ہیں, ان میں آپ شمولیت کریں, اور اس میں آ کر آپ اپنے وقت اور استعداد کے مطابق اپنا وقت نکھائیں, اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آج کے ایک مہینہ بعد ہم جھنڈ میں ہفتے صفائی منائیں گے. ہم جھنڈ کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے, اس کی خوبصورتی کے لیے اعلان کریں گے. آپ دیکھیں گے ایک ایک بار کے 100-100 نوجوان اپنے گلیوں میں صفائی کریں گے, دیواروں پہ صفائی کریں گے, گلیوں میں پودے لگائیں گے, گلیوں کی صفائی, دیواروں کی صفائی یہاں تک کر دیں گے کہ جھنڈ کا شہر سونے کی طرح چکمکانے لگے گا. آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہیں. جنگ کا شہر امن کا شہر ہوگا, جنگ کا شہر قائد کا شہر امن کا گھرانہ ہوگا, اور اس شہر کی خوبصورتی تعمیر اور ترقی کے لیے وہ کام کیا جائے گا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اور ہم حکومت کو ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں, اس سے زیادہ مہلت نہیں, بس ایک وقت سے متعین تک, جو ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تم چاہو تو قاتل عرض خود دے دو, ورنہ ہمیں قاتل لینا آتے ہیں. واحد الحمد للہ.